और साथ साथ में उनकी एक सिफत भी बताई कि या रसूलल्लाह जो खातून है, जो औरत है, ऐसी अच्छी सिफत की है कि ला तनामुल लैला, रात में सोती नहीं, इबादत करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम मिनल अमाली मा तुतीकून। आपने फरमाया नवाफिल इस कदर इख्तियार करनी चाहिए जिनका तहम्मुल हो सके, जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवल्लाहि ला यमल्लु हत्ता तमल, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं घबराते यहां तक कि तुम अमल से घबरा जाओ, अल्लाह के खजाने में तो कोई कमी नहीं है, हर चीज की इतनी मिकदार मौजूद है कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक जो सवाब देंगे, आपने पढ़ा होगा कि बहुत से अमाल ऐसे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बात पर अल्लाह पाक के यहां नेकियों के पहाड़ अदा कर दिए जाते हैं, ढेर लगा दिए जाते हैं, करोड़ों की तादाद में नेकी मिल जाती है। तो अल्लाह के यहाँ नेकियों की सवाब की कमी नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना चाहते हैं कि देखो तुम इतने अमाल करो जितने तुम बर्दाश्त कर सकते हो, अपनी ताकत को भी देखो, अपनी इस्तेआत को भी देखो, तुम घबरा सकते हो, तुम मलाल में आ सकते हो, तुम उकता सकते हो, लेकिन अल्लाह के यहां से सवाब देने में कोई कमी नहीं। गर्ज हुजूर ये कहना चाहते हैं कि इतनी लंबी इबादत जो की जा रही है, बहुत मुमकिन है इससे तुम आगे जाके थक जाओ, उकता हट पैदा हो जाए, इसलिए नफली आमाल चाहे मुख्तसर ही करो लेकिन उनमें मुदावमत होनी चाहिए, हमेशगी होनी चाहिए, और इतना करो जितना तुम सह सकते हो। आज तो खूब कर लिए फिर कल बीमार हो गए तो कितने दिनों के लिए छुट्टी हो जाती है। इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस से आखिर में फरमाती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही अमल ज्यादा पसंद था जिस पर आदमी निभा कर सके। ये सहाबिया जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में उनके घर में हज़रत आयशा के पास बैठी हुई है, ये हजरत हौला रज़ियल्लाहु अन्हा है। हजरत सहाबा में इबादत का बलबला जोश था। हदीसी किताबों में बहुत से किस्से इस तरह के आए हैं कि हजरत सहाबा ने ये चाहा कि हम बहुत अमल करें, थका देने वाले अमाल करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस पर तंबीह फरमाई और इतिदाल की नसीहत फरमाई, मियाना रवी की नसीहत फरमाई कि दरमियानी चाल से चलो, इतिदाल के साथ चलो, हर एक के हुकूक अदा करते हुए चलो, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का भी हक है, बच्चों का हक है, आंख का हक है, हर चीज के हुकूक का ख्याल रखो। एक मशहूर सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके वालिद हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी सहाबी है और मशहूर सहाबा में से, मक्के के बड़े लोगों में से हर एतबार से, इनके जो बाप थे हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद शहजादे थे, और जिस वक्त ये मुसलमान हुए हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके ईमान की, इस्लाम की खुशी भी बहुत हुई, और अरब के मुदब्बिरीन में, बातदबीर लोगों में, ज़हीन और फतीन लोगों में इनका शुमार था। अल्लाह ने इनको ज़हानत, फतानत, कुव्वत फैसला बहुत ऊंचे दर्जे की अता फरमाई थी। इनके इस्लाम लाने से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई। यही वो सहाबी हैं कि हुज़ूर के बाद जब इस्लाम कबूल करने के लिए आए और हुज़ूर ने अपना हाथ बढ़ाया तो کرتے تھے اس کا نام محدثین کیا صحیفہ صادقہ ہے، انہوں نے خود اس کا نام رکھ رکھا تھا صحیفہ صادقہ، سچی کتاب۔ حضور کی بات ہے سب سے زیادہ سچی ہوگی، اللہ کے اللہ اور رسول کی بات ہے یہ سب سے زیادہ سچی ہے، تو اس کا نام رکھ رکھا صحیفہ صادقہ۔ ان کے اندر دنیا بیزاری بہت تھی، آخرت کی طرف میلان بہت تھا، بڑے آدمی تھے تو ان کے ابا نے، یعنی ان کے والد بھی بڑے آدمی تھے، ایک اچھے گھرانے سے ایک شریف عورت کے ساتھ میں ان کا نکاح کر دیا۔ ابا نے سوچا چلو اب یہ نکاح ہو جائے گا اور ٹھیک ٹھاک زندگی گزاریں گے، اس کے مزاج کے اندر آخرت کی طرف میلان بہت ہے، دنیا کو چھوڑے بیٹھا ہے، جب بیوی اچھی ملے گی ہر اعتبار سے تو اب یہ جو ہے کچھ نہ کچھ اس طرف بھی دھیان دے گا، اپنی زندگی کی طرف بھی۔ لیکن چند دنوں کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے گھر میں پہنچے اور ان کی اہلیہ سے پوچھا بیٹی کیا حال ہے، اور صاحبزادے اس وقت کہیں گئے ہوئے تھے، پوچھا وہ کیسے ہیں، پوچھتا ہی ہے وہ احوال کیسے ہیں، تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے، سب خیر و عافیت۔ تو انہوں نے بہت بلیغ انداز سے اپنے شوہر کی شکایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت نے خسا صاحب کو، ابا جان بے شک آپ کے صاحبزادے بہت نیک آدمی ہیں، اتنے نیک آدمی ہیں کہ رات بھر بستر پر نہیں آتے اور نہ کسی سے واسطہ رکھتے ہیں، شکایت ہوگی نہیں ہوگی اس میں، کتنے بلیغ انداز سے شکایت کی گئی، یعنی نیک تو بہت ہیں، عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں میرا کوئی حق نہیں ادا کرتے، مہذب انداز سے انہوں نے شکایت کر دی کہ رات بھر عبادت میں رہتے، بستر پہ نہیں آتے بھی اور کسی اور سے بھی واسطہ نہیں رکھتے۔ ادھر ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ دن میں روزے رکھوں گا اور رات کو روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کروں گا، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، پوری رات نماز پڑھتے قرآن پڑھتے رہتے، عشاء سے فجر تک ایک قرآن ختم کر لیا اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہو سے، یعنی بیٹی کی بیوی سے، اپنے بیٹے کے متعلق یہ بلیغ شکایت سنی تو آپ اپنے صاحبزادے پر بہت ہی خفا ہوئے، ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ تیرا کیا मतलब ये है कि आंखें सोना चाहती हैं, आराम चाहती हैं, तो उनको आराम भी दो। ये नहीं कि बस उनको जगा रहे हो, थका रहे हो आंखों को। वली बदनी का अली का हक्का, वली आईनी का अली का हक्का आंखों का भी हक है, क्योंकि रात भर जागने से आंखें बिलाखिर ज़ईफ हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। फिर आगे आपने फरमाया वली ज़ौजती का अली का हक्का, देखो तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, वो हक भी तुम्हें ही अदा करना है, तो इसे वो ख्याल रखना है पूरा, इस तरह से नहीं छोड़ना कि वो शोहर वाली शुमार ना हो। फरमाया वली वलदी का अली का हक्का, औलाद का भी तुम्हारे ऊपर तुम्हारा हक है, इसका भी ख्याल रखना। कर्ज देखे इंसान जिंदगी इस तरह से गुजारे कि अल्लाह के हकूक अदा करने के साथ साथ अल्लाह ने बंदों के जो हकूक इसके जिम्मे रखे हैं उनमें भी نماز ادا کریں گے لیکن صحت ہی صحیح نہیں رہے گی تو پھر نماز بھی صحیح نہیں پڑھی جا سکتی ہے. دوسرے جو کام ہیں وہ بھی صحیح نہیں کیے جا سکتے. اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ رہا ہوں. مجدد ملت تھے وہ, مجدد امت تھے, حکیم الامت تھے وہ. ایک وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ میری تعلیم کی اہمیت میرے مرنے کے 100 سال کے بعد امت کو محسوس ہوگی. اور آج دیکھیں گے دنیا میں آپ بہت ساری اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں, جو کچھ لکھ کر چلے گئے اس پر تحقیقات ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے. اب میرے انداز سے ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے. حکیم الامت تھے, اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر ایسی بات جاری فرمایا کرتے تھے جو امت کے لیے بہت مفید ہوا کرتی تھی. تو یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے, حضور نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اعتدال کے ساتھ رہو. اس کے بعد میں پوری زندگی تھی اسی اعتدال کے ساتھ رہے. ایک حدیث میں یہ کہ 3 صحابی ہیں, ان میں سے ایک صحابی نے تو کہہ دیا میں وہ ہمیشہ روزے رکھوں, ایک صحابی کہنے لگے رات کو کبھی نہیں سوؤں, ایک نے کہا میں تو کبھی اب عورتوں کے پاس بھی نہیں جاؤں یعنی نکاح نہیں کروں. ان میں ایک یہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے, ایک عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, اور ایک حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. ان تینوں کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچائی گئی تو آپ نے ان تینوں کو بلایا اور بلا کر صاف طور پر یہ کہا کہ دیکھو تمہارے لیے میرے اندر ہی نمونہ ہے, میں جیسے کرتا ہوں ایسا ہی کرو. مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں, اور خدا کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہی ہوں. تو اس لیے میرے اندر تمہارے لیے نمونہ موجود ہے, الگ سے راہ مت بناؤ اپنی کوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث کے آخر میں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کو وہی عمل زیادہ پسند تھا جس پر آدمی مداومت کرتا ہے, ہمیشہ ہی کرتا ہے. اگلی حدیث حضرت ابو صالح سے مروی ہے. ابو صالح کہتے ہیں کہ سألت عائشہ و ام سلمۃ رضی اللہ عنہما ای العمل کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالتا ما دیم علیہ وان قل. حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں سے, دونوں حضور کی زوجہ مطہرہ, پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسند تھا. تو ان دونوں نے ایک ہی جواب دیا, قالتا ما دیم علیہ وان قل, فرمایا حضور کو وہی عمل پسند تھا جس پر مداومت کی جائے, ہمیشہ ہی کی جائے, وان قل اگرچہ تھوڑا. ان سب روایتوں سے یہ مقصود ہے کہ روزہ اور ایسے ہی ہر نفلی عمل خواہ قلیل ہو لیکن جتنا کر سکے اتنا نباہ کر اہتمام سے کرے, آل عمران اسی طرح ایک رکعت میں ایک اور سورت آپ نے اس طرح سے لمبی لمبی سورتیں پڑھی. یہ چار رکعتیں کتنی لمبی ہوں گی؟ الفاظ سے ظاہر ہے ایک سورہ بقرہ ڈھائی پارے کی. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے, ایک ایک لفظ الگ الگ سب کو سمجھ میں آتا تھا. قرآن نے بھی حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرتل القرآن, قرآن کو ترتیل کے ساتھ ایک ایک حرف الگ الگ سنائی دیا کرتا تھا. اس طرح سے آپ پڑھا کر آگے ایک باب آ رہا ہے مستقل, وہاں پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ حضور قرآن کیسے پڑھتے تھے, وہاں بتاؤں گا پوری تفصیل سے انشاءاللہ میں کہ کیسے پڑھنا چاہیے, حضور کیسے پڑھتے تھے اور پڑھنے کا حکم کیسے ہے, کس طرح سے پڑھنا آپ کو چاہیے. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خود ترتیل سے پڑھ لیں, آہستہ آہستہ پڑھ لیں, پھر اسی کے ساتھ جہاں بھی آیت رحمت آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں. آیت عذاب آ رہی ہے تو عذاب سے بچنے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے مانگ رہے ہیں. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. تو حضور کو نماز میں لطف بہت آتا ہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس لیے پورے شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ انہوں نے حضور کی نماز کو نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نفل نماز پڑھ لیں اور اتنے شوق سے پڑھ لیں, تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسی طریقے سے شوق سے نماز پڑھنی چاہیے, پوری رغبت سے چاہت سے نماز پڑھنی چاہیے اور ایک ایک حرکت سے اللہ کی محبت ظاہر ہونی چاہیے. اب جس باب کے تعلق سے انہیں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر, وہ باب اب شروع ہو رہا ہے, باب ما جاء فی قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کس طرح سے پڑھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل ہے, ہر جگہ یہ وضاحت ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے تھے تو ترتیل اور تجوید کے ساتھ فرماتے تھے, پڑھتے تھے, تلاوت آپ ترتیل اور تجوید کے ساتھ کرتے تھے, بلا ترتیل اور تجوید کے حکم بھی نہیں دیا گیا. قرآن کریم نازل بھی ہوا ہے ترتیل اور تجوید کے ساتھ. ایک بہت بڑے امام ہیں محمد ابن محمد الجزری الشافعی رحمہ اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں الاخص بالتجوید حتم اللازم من لم يجود القرآن حاتم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فرماتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. یاد رکھیے پورا قرآن کریم پڑھنا فرض نہیں ہے, لیکن جتنا پڑھے ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے, یہ بات یاد رہے گی. اگر ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا نہیں ہے تو ہم سیکھنا شروع کر دیں آگے سے. جتنی صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سب تو کم از کم ہمیں تجوید کے ساتھ آنی چاہیے.